بدلے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. مدنی چن کے ناظرین, پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے, علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے, ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ. قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان عطاری صاحب ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں. کیسے مزاج؟
الحمدللہ رب العالمین.
ماشاءاللہ, مینا کی پوری وادی میں برکتیں ہی برکتیں ہیں, کیا فرمائیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جو ان لمحات کو دیکھ چکا ہو وہاں جا کر, یا ویسے ہی اس نے کسی اور ذریعے سے جیسے ٹی وی وغیرہ کے ذریعے اس نے دیکھا ہو, تو ایک تو بہرحال جو لمحات کی کیفیت اور اس کے جو لذتیں ہیں, اس کا جو لطف ہے, یہ تو اس کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ جو وہاں وقت گزار رہا ہو. یقیناً یہ زندگی کے, حیات کے بہترین لمحات ہوتے ہیں. اور مینا کی وادیاں تو یہ اس میں چونکہ عرفات اور مزدلفہ کے مقابلے میں زیادہ وقت گزارنا ہوتا ہے, تو اس کا رونق ہونا, اس کا آباد ہونا, اس کا منظر ہی جدا گانا ہوتا ہے. اللہ پاک نے اس مینا کے اندر جو ہے وہ برکتیں بڑی رکھی ہوئی ہیں, بابرکت وادی ہے. ایک حدیث مبارکہ جو مختلف کتب کے اندر ذکر کی گئی ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ جو میدان عرفات ہے یہ بھی ایک بڑا میدان ہے, جو مزدلفہ ہے وہ بھی ایک بڑا میدان ہے, تو اس میں اتنے سارے حاجی آ جاتے ہیں, لیکن جو مینا ہے وہ تو اتنی بڑی وادی نہیں ہے. تو ارشاد فرمایا کہ مینا کی مثال یہ رحم مادر کی طرح ہے, ماں کے رحم کی طرح ہے, کہ اس کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہے, لیکن جب اس میں بچہ آتا ہے تو وہ سائز بڑا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ مینا بھی ماں کی طرح ہی رحم اور شفقت کرنے والی ہے, کہ جب لوگ اس میں آتے ہیں تو اس کے اندر وسعت ہی وسعت ہو جاتی ہے. یعنی اتنی وسعت اس کے اندر ابھی بھی حقیقی طور پہ موجود ہے کہ جس کو مزدلفہ کے حصے کو نیو مینا کہا جاتا ہے, حقیقی اعتبار سے اگر ان حصوں کو استعمال کیا جائے تو اس کی حاجت نہ
رہے, جو بھی نیو مینا کے نام سے.
تو یہ بڑی بابرکت وادی ہے. اور دوسرا, یعنی اس میدان کی, اس مقام کی خصوصیت یہ دیکھیں کہ اسلام جو ہے یہ صفائی ستھرائی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے, اور بہت ساری احادیث طیبہ اس حوالے سے مشہور و معروف ہیں, بکثرت لوگ جانتے بھی ہیں, بلکہ بچے بچے کے چہرے زبان پر جو ہے الطہور شطر الایمان کے الفاظ موجود ہوتے ہیں. لیکن جو یہ عرفات کا میدان ہے, یہاں جو حاجی جمع ہوتے ہیں, ان کے لیے ایسی کیفیت کہ ان کا احرام جو ہے یہ میلا کچیلا ہو, یعنی گندا نہ ہو, میلا کچیلا ہو, اور اسی طرح بال پراگندا ہے, بکھرے ہوئے بال جیسے ہوتے ہیں, اس حال میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو, یہ پسندیدہ ہے. اور اس کی ترغیب دی گئی ہے حدیث پاک کے اندر کہ ایسا حاجی اللہ پاک کو پسند ہوتا ہے. اور حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ ایسے موقع پر اللہ جل شانہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے, مباحات فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے دور دور سے میری بارگاہ کے اندر پراگندہ بال اس حالت میں حاضر ہوئے ہیں. اور پھر اس دن حدیث پاک کے مطابق جتنی اللہ پاک مغفرت فرماتا ہے کسی اور دن اتنی مغفرت نہیں ہوتی, یہاں تک کہ شیطان جو ہے وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے کہ اتنی ابن آدم کی جو ہے وہ مغفرت ہوتی ہے. سو بڑا برکت والا دن ہوتا ہے, بابرکت دن ہوتا ہے. اور اس موقع پر آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نمازیں اپنے اوقات میں ہی پڑھی جاتی ہیں ہمیشہ. ہاں, اگر شرائط پائی جائیں مکمل شرائط جو عمومی طور پہ اب ہمارے دور میں کم ہی پائی جاتی ہیں وہ پائی جائیں تو پھر ظہر اثر کے ملانے کا حکم ہوتا ہے عرفات میں، لیکن عام طور پہ وہ شرائط پائی نہیں جاتی،
اس لیے ظہر اپنے وقت
اپنے پڑھیں گے اور اثر اپنے وقت
ایک ایس ایم ایس بھی آیا تو آپ نے ضمناً ان کا جواب دے ہی دیا، یہی سوال تھا. ہاں
آپ چونکہ ایک شرط ہے امام اعظم کی تو اس وجہ سے وہ شرط پائی نہیں جاتی، تو اس لیے ہر نماز اپنے اپنے وقت کے اندر ہی پڑھی جائے گی، ظہر اپنے وقت میں، عصر اپنے وقت میں. لیکن جس وقت ملائی جاتی ہے یا ملانے کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کرنے کا ملے. اسی طرح جو حاجی ہے اس کے لیے ناپسندیدہ ہے کہ وہ روزہ رکھے اس تاریخ کو،
یوم عرفہ
کو. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو اس پر کمزوری طاری ہوگی، یعنی عمومی طور پہ لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں تو ان پہ کمزوری طاری ہوگی اور یہ وقوف صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے، دعا صحیح نہیں مانگ سکیں گے. اس لیے ان کو روزہ رکھنے سے بھی منع کیا گیا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کریں.
ناظرین اکرام، کچھ ہمارے پاس ویڈیو پیغامات ہوتے ہیں، ویڈیو سوالات بھی ہوتے ہیں، کچھ پیکیجز بھی ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھ.
میرا نام صغیر ہے، میں مفتی صاحب سے ایک سوال ہے میرا کہ میں ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے ذبح کر سکتا ہوں؟
ایک بکرا پورے گھر کی طرف.
دیکھیں حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، اسی طرح امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من کان لہ سعت، کہ جس کے پاس وسعت ہے، یعنی کہ جس کے پاس مال موجود ہے، ولم یضحی، اور اس نے پھر اس کے بعد قربانی نہیں کی، تو فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہمارے مصلی یعنی ہمارے نماز کی جگہ کے قریب بھی وہ نہ آئے. تو یہاں ایک تو قربانی کے وجوب کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی، اتنا سخت حکم دیا کہ جو وسعت رکھتا ہے، مال رکھتا ہے، پھر وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو اپنے جو نماز کی جگہ ہے، عیدگاہ ہے، اس کے پاس آنے سے منع فرمایا. اور بھی دلائل قربانی کے وجوب کے اوپر موجود ہیں، بخاری مسلم کے اندر روایتیں موجود ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور دیگر حضرت جندب غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ جنہوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اس کی جگہ ایک اور جانور کو وہ قربان کریں. تو ایک تو وجوب، قربانی کا وجوب ان احادیث طیبہ سے ثابت ہوتا ہے. دوسرا یہاں لفظ ہے من کان لہ سعت، عربی زبان جاننے والا ہر وہ شخص جانتا ہے جس نے عربی گرامر پڑھی ہوئی ہے کہ من عموم کے لیے آتا ہے، جس کا مطلب یہ بنے گا کہ ہر وہ شخص کے جس کے پاس مال موجود ہے. تو اب چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو اس کے پاس مال موجود ہو، یا گھر کی عورت ہے جس کے پاس مال موجود ہے، گھر کا بالغ بچہ ہے جس کے پاس مال موجود ہے، اس کے پاس وسعت ہے، تو اب ہر ایک کو قربانی کرنا یہ ضروری ہوگا. تو لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جانور کہ جو فقط ایک کی طرف سے قربان کیا جاتا ہو وہ سب کی طرف سے ہو جائے. صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ جو اونٹ ہے یا گائے وغیرہ ہے اس کے اندر 7 حصے مقرر کیے گئے، بکری کے لیے 7 حصے مقرر نہیں کیے گئے. تخصیص جو ہے وہ خاص ان کی ہے، اونٹ وغیرہ کی تخصیص کی گئی ہے کہ ان کے اندر ہو سکتے ہیں. اصل تو ان میں بھی یہی تھا کہ جب ایک جان ہے تو ایک جان کی طرف سے ہی اس کی قربانی ہونی چاہیے تھی، جس کے اوپر قربانی لازم ہے اسی کی طرف سے ہونی چاہیے، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت آ گئی، آپ کے فعل سے، آپ کے عمل سے یہ بات ثابت ہو گئی، تو لہٰذا 7 حصے اس کے اندر مقرر ہو گئے. تو بکری جو ہے وہ 7 حصوں کے لیے مقرر نہیں کی گئی. اور اس پر اتفاق علماء کا کہ جو بکری ہے وہ بڑے جانور کے 7ویں حصے کے برابر ہے، اس کو 7واں حصہ ہی رکھا گیا ہے. اب بعض روایتیں جیسے جامع ترمذی وغیرہ کی حدیث مبارکہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اور پورے گھر کی طرف سے ایک بکری کی ذبح کیا، تو اس کا معنی وہ نہیں کہ جو لوگوں نے سمجھا ہے. وہیں عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریحات بھی موجود ہیں، اور اس کا معنی اصل میں دوسری حدیث مبارکہ سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈھے یہ قربان فرمائے، ایک اپنی طرف سے اور پھر دوسرے کے بارے میں فرمائے کہ ہذا عنی و امن لم یضحی من امتی، کہ یہ मेरी तरफ से है और मेरी उम्मत में से जो भी कुर्बानी नहीं कर सकता उसकी तरफ से है। तो एक तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुसूसियात, दूसरा इसका माना यह है कि सवाब के अंदर शरीक करना कि बंदा कुर्बानी अपनी तरफ से करे और जो कुर्बानी नहीं कर सका उनके लिए सवाब के अंदर शरीक कर ले। वरना ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो छोटा जानवर है, बकरी है, दुम्बा वगैरह, जिसके अंदर एक हिस्सा मुकर्रर है, वो सब की तरफ से किफायत कर जाए। हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार यही चलता हुआ आ रहा है कि आप अगर कुर्बानी करते अपने घर वालों की तरफ से तो बड़े जानवर की क्या करते थे। गायों का तस्किरा है, ऊँटों का तस्किरा मौजूद है। ये चीज़ जो है बकरी के कुर्बान करने वाली रिवायत, ये है सवाब में शिरकत के एतबार से,
सवाब में
शिरकत,
सब घर वालों को सवाब मिले,
सवाब इसका पहुंच जाए। जैसा कि दूसरी रिवायत के मुताबिक आपने सारी उम्मत की तरफ से कुर्बानी की, तो ये इसका तो कोई भी कायल नहीं है कि एक ही जानवर जो है वो सारे उम्मत की तरफ से कुर्बान कर दिया जाए। उसका मतलब यही होगा कि कुर्बानी अपनी तरफ से होगी, सवाब इन तमाम को पहुँचाया जाएगा।
ठीक है, और वैसे भी लोग, बहुत अच्छी तशरीह आपने फरमाई, और दारुल ताला सुन्नत की वेबसाइट पर बकायदा इसका तहरीरी फतवा भी मौजूद है। आप वहाँ पर भी दारुल ताला सुन्नत की वेबसाइट पर जाकर वो फतवा भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लोग पोस्ट भी भेज देते हैं और मुफ्त साहब आपने भी देखा होगा बतौर खास ये मैसेज चलते हैं, दो तीन तो बिलखसूस चल रहे होते हैं, एक ये एक बकरी काफ़ी है, बकिया सब लोगों ने इसको जो है ना वो ऐसे ही सब की तरफ से करते हैं। हालांकि हमारे यहाँ माशाल्लाह जो कुर्बानियाँ करने वाले हैं उनमें से एक तादाद है कि जो खुद अपनी और अपनी कुर्बानियाँ तो वो बच्चों पे, नाबालिग बच्चों पे है नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से भी और इसके साथ साथ फिर दीगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के नाम पर, अहले बैत के नाम पर वो कुर्बानियाँ बाकायदा करते हैं और नफरी कई की कुर्बानियाँ करते हैं। ये अमल बड़ी खुशदिली के साथ लोगों में एक मशल है कि वो पाया जाता है, लेकिन उनको भी ये पोस्ट भेजी जाती है, बेचारे कन्फ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आपको तफसीली इसका जवाब जो है वो मिल गया है कि वो हदीस पाक से ये कतन मुराद है ही नहीं। अच्छा, वो ये भी है कि अकेला घर में एक ही जानवर था तो उसमें उनको कहा कि सवाब में शिरकत ये इनकी तरफ से हो जाएगी, या
यही ये माना, इसका माना यही बनता है कि वो सवाब में ही शरीक कर जाता।
और एक वो भी मफहूम बयान किया कि वो कुर्बानी के वजूब से पहले की जो
बात नहीं कहा कि वो, क्योंकि हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह तआला की एक रिवायत मौजूद है जिसमें आपने एक बकरी के लिए फरमाया कि वो एक ही की तरफ से किफायत करेगी। तो दीगर असल में होता यह है कि कायदा है कि इन अहादीसा युफस्सिरु बादुहा बादन, कि अहादीस को जमा किया जाता है तो बाज़ हदीसें दूसरे हदीसों की तफसीर कर रही होती हैं। तो अगर इस हदीस को लेंगे तो फिर दूसरी हदीस मुबारक भी मौजूद है जिसमें सारी उम्मत की तरफ से कुर्बानी करने का तस्करा मौजूद है, तो फिर तो करने की ज़रूरत ही नहीं ना कि कोई एक शख्स सारी उम्मत की तरफ से कर दे तो उनकी तरफ से कुर्बानी हो जाए। तो ज़ाहिर है कि इसका कोई भी कायल नहीं है। उसका माना यही है कि उनको इसाले सवाब करना, सवाब के अंदर उनको शरीक करना, गोया कि उनकी तरफ से एक सदके जैसी हैसियत हो जाती है कि अपनी तरफ से वो सदका कर दिया और उसका सवाब जो है वो उन तक पहुंचा दिया है।
ठीक है, एक पैकेज देखते हैं।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम
भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप?
शुक्र है।
जानवर आपका?
जी जी। वैसे बड़ा अजीब सवाल किया आपने।
अरे नहीं नहीं मुश्ताक भाई, माशाल्लाह आप साहिब निसाब लोग हैं, आप एक बैल की जगह कई बैल ला सकते हैं, लेकिन मेरा पूछने का मकसद कुछ और था।
वैसे क्या मकसद था आपका पूछने का?
आपके घर के बाहर जानवर बंदा देखा तो मुझे लगा इसमें कहीं आपने हिस्सा तो नहीं ले लिया और खिदमत की नीयत से यहाँ बांध दिया।
जानवर मेरा ही है, वैसे इसमें कोई हिस्सा नहीं। हाँ अलबत्ता ये जरूर है, इस बार जानवर अच्छा और फरबा लेकर आया ताकि गुज़िश्ता सालों के कुर्बानी के हिस्से भी इसमें शामिल हो जाए।
मुश्ताक भाई, क्या इस तरह गुज़िश्ता साल की वाजिब कुर्बानी अदा हो जाएगी? मुझे कोई खास इल्म नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि इस तरह गुज़िश्ता साल की कुर्बानी अदा नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसकी सही रहनुमाई आप मुफ्ती साहब से ले लें।
आप क्यों मुझे उलझन में डाल रहे हैं? कुर्बानी की नीयत है पिछले साल ना हुई तो इस साल हो जाएगी। अब मैं अपने काम धंधे छोड़ के मुफ्ती साहब को कहां ढूंढूं?
इसका जवाब इंशाल्लाह आपको मदनी चैनल के प्रोग्राम दारुल इफ्ता में आसानी से मिल जाएगा।
मदनी चैनल पर वो कैसे?
रुकिए, परेशान ना हो, मदनी चैनल पेश कर रहा है प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, जिसमें आपकी रहनुमाई करेंगे मुफ्तियानी कराम। आइए सुनते हैं मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं।
जी, इन्होंने बड़ा जानवर लिया है और इसलिए कि कुछ पहले की रहती हैं कुर्बानियाँ वो भी शामिल करेंगे। दो सवाल आए कि ये पहले की कुर्बानियाँ इसमें शामिल हो सकती हैं नहीं हो सकती, कर ली तो फिर क्या होगा?
माशाल्लाह ये अंदाज बहुत अच्छा लेकर आए हैं सवाल का। देखिए मसला शरई ये है कि अगर किसी शख्स का के ऊपर कुर्बानी वाजिब थी اور اس نے قربانی نہیں کی، اس نے سرے سے جانور بھی نہیں لیا، قربانی اس نے سرے سے کی ہی نہیں، تو اب اس کے اوپر بکری کی قیمت کو صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے. یام نہر نکل گئے، قربانی کے دن نکل گئے اور اس نے قربانی نہیں کی، تو اب جو بکری کی قیمت ہے وہ اس کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہے. یہ تو پچھلے کئی سالوں کو اس کے اندر شامل کر رہے تھے، اگر یہ پورے کا پورا بیل جو تھا یہ ایک سال کے لیے قربان کر دیتے تو بھی یہ کفایت نہیں کرتا. واجب ان کا جو ان کے اوپر قربانی لازم تھی وہ ان کا ادا نہیں ہوتا، تو اب جو آپ کے اوپر لازم ہے وہ بکری کی قیمت یہ صدقہ کرنا لازم ہے. اس شخص کو دیجیے کہ جس کو زکات لگ سکتی ہے اس کو آپ اس کی قیمت یہ دے دیجیے. اور باقی رہا یہ کہ اگر بالفرض قربانی کا جانور لے لیا اور کسی وجہ سے اسے ذبح نہیں کیا اور دن جو ہے وہ نکل گئے قربانی کی، تو اب یہ لازم ہے کہ اسی زندہ بکرے کو جو بھی جانور لیا ہے اس کو اللہ کی راہ کے اندر اسے دے دے جس کو زکات لگتی ہے، صدقہ اسے کرنا ہوگا. تو
ذبح نہیں کرنا ہے،
ذبح نہیں کرنا. تو اس طرح جو بڑا جانور لے آئے اور یہ سوچ کے لے آئے کہ فربا ہے، تو جو فربا ہوتا ہے یا یہ کمزور ہوتا، جو مخصوص جانور ہے اس کے اندر سات ہی حصے بننے تھے.
صحیح.
یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیل بہت بڑا ہو جائے تو اس کے اندر سات کی جگہ آٹھ حصے ہو جائیں یا نو حصے ہو جائیں، بلکہ وہی سات حصے اس کے
یعنی حصے گوشت کے حساب سے تو ہے نہیں نا کہ گوشت کی سے. لیکن مصحف اگر سات بھی ہوں، اب چھ حصے تو اسی سال کے ہیں، ایک حصہ پچھلے سال کا ہے، قربانی ہو جائے گی، گوشت بھی صدقہ کرنا پڑے گا. یعنی ان کو یہ سال جو چھ اس سال کی قربانیاں ہیں ان کو بھی اپنا گوشت صدقہ کرنا ہے. اس سے کسی نے اتفاق سے پوچھا کہ میرے اوپر ایک دم بنتا ہے، تو وہ یہ گھر پہ ہی یہ جو میں ہم جانور بڑا لائے تو ایک دم کا بھی شامل کر لیں اس میں. یعنی
وہ تو ویسے ہی نہیں ہو پاتا، کیونکہ دم کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ حرم کی حدود کے اندر ہوگا، یہاں تو وہ ویسے ہی نہیں ہو سکتا.
یہ بھائی نے جو سلام لیا تھا نا، دوسرے بھائی نے ایک ہی ہاتھ سے سلام لیا تھا، تو کیا کہیں گے اس پہ؟ میرے علیہ سنت کیا تربیت فرماتے ہیں؟
تربیت یہی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ سے جو سلام کرنے کا طریقہ ثابت ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے اور دیگر احادیث طیبہ سے، وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے سلام کیا جائے، ایک ہاتھ سے سلام نہ کیا جائے. یعنی سلام سے مراد مصافحہ نہ کیا جائے. سلام تو زبان سے کیا جائے گا، جو مصافحہ کیا جائے گا وہ ہاتھوں سے کیا جائے.
کچھ ایس ایم ایس ہیں. ایک سوال ہے کہ اگر کسی شخص کا سات مہینے پہلے انتقال ہو گیا، سات مہینے بعد اس کے گھر والوں کو اطلاع ملی آپ کا بندہ فوت ہو گیا، فوت ہونے والے کی بیوی اب عدت گزارے گی، کیا کرے گی؟
عدت تو گزر گئی، کیونکہ عدت جو ہے وہ وقت کا نام ہے، اور جب وقت گزر گیا تو پھر اس کی عدت گزر گئی. تو اگر واقعی سات مہینے پہلے اس کا انتقال ہو چکا تھا تو عدت اس کی گزر چکی ہے، اور چونکہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا تو گناہ گار بھی نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے، سات مہینے پہلے ہوا تو عدت وہ ٹائم پیریڈ ہے
جی،
یعنی طلاق ہو یا یہ والی عدت
جی،
اور یہ ہے اس کے بعد
جی،
یعنی بات شروع ہو جائے گی، آٹومیٹک شروع ہو جائے.
اصل میں عدت وقت کا نام ہے.
ٹھیک ہے،
تو وہ وقت شروع ہو چکا.
یعنی وقت کب شروع ہوگا؟
جی وقت انتقال کے بعد یا طلاق دینے کے بعد ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اور کوئی عورت اگر امید سے،
وہی میں عرض کرنے لگا تھا کہ یہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سات مہینے کہا تو اب وہ امید سے ہے، حمل سے ہے، تو اس صورت میں تو بچے کی پیدائش کے بعد ہی اس کی عدت یہ پوری ہوگی.
عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں میں کون سی عید زیادہ فضیلت والی؟
اب یہ کوئی تفصیل تو کہیں پڑی نہیں ہے،
دونوں عیدیں،
دونوں عیدیں برکت والی ہیں. حدیث پاک کے مطابق اللہ نے یہ دونوں دن جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے ہیں. دو دیگر جو خوشیوں کے دن منائے کرتے تھے مدینہ منورہ کے اندر انصار، وہ دوسروں کے طریقے کار کے مطابق مناتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو اس کے بدلے فرمائے کہ اللہ نے تمہیں یہ دو دن عطا فرمائے، عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا. باقی یہ کہ عبادت کی جو زیادہ صورتیں ہوتی ہیں وہ عید الاضحیٰ کے اندر ہوتی ہیں، اور ویسے بھی جو ابتدائی دس دن ہیں عید ذوالحجہ کے، وہ دن کے اعتبار سے سارے سال میں سب سے افضل ہے.
ٹھیک،
تو یوں اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عید الاضحیٰ جو ہے وہ بنسبت عید الفطر کے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں.
عید الفطر سے پہلے بھی تو رمضان ہے، ادھر یہ فضیلت ہے.
نہیں، رمضان تو پورا ہو گیا نا، اب تو شوال شروع ہوا،
لیلۃ الجائزہ ہے، رات بھی ہے،
صبح شروع ہوا. وہ دن کے اعتبار سے عید الفطر شروع ہوتی ہے، دن میں ہم مناتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ تو چاند رات کہلاتی ہے.
ٹھیک،
اور دوسرا یہ کہ پھر اس میں ایک اختلاف ہے علماء کا کہ رمضان افضل ہے یا ذی الحجہ افضل ہے.
ٹھیک،
بعض نے کہا کہ جی رمضان کی فضیلت زیادہ ہے، بعض نے کہا کہ ذی الحجہ کی، پھر محققین علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ دن جو ہیں وہ ذی الحجہ کے افضل ہیں اور جو راتیں ہیں وہ رمضان کی افضل ہیں. وجہ یہ بیان کی کہ رمضان کی راتوں کے اندر جو ہے وہ شب قدر آتی ہے، اس وجہ سے اس کی راتوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا. لیکن ظاہر ہے کہ عید کا جو دن آتا ہے وہ پہلی شوال جو ہوتی ہے اس میں آتا ہے اور وہی خوشی کے اظہار کا دن ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جو عید الاضحیٰ ہے اس میں بہت سارے جو ہے وہ نیک کام دیگر کیے جاتے ہیں، قربانی اس کے اندر کی جاتی ہے، اس کی علیحدہ فضیلت ہے. پھر اس کے علاوہ جو حاجی گئے ہوئے ہیں کنکریاں اس دن مارتے ہیں، حلق کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد قربانی بھی کرتے ہیں، طواف و زیارہ بھی وہاں کیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو بظاہر فضیلت اس کی نظر آتی ہے، لیکن باقاعدہ کوئی اس حوالے سے پڑھنا یہ یاد نہیں ہے.
رمی، حلق اور کیا قربانی، ان میں ترتیب قربانی پہلے حلق بعد کیا ہوگا؟
سب سے پہلے رمی کی جائے گی،
کنکریاں
ماری جائیں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قربانی ہوگی، قربانی کے بعد پھر حلق ہوگا. ان میں ترتیب واجب ہے، ضروری ہے. اگر یہ آگے پیچھے ہوئے تو اس صورت میں دم دینا ہوگا. اور یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. اور بعض روایتیں جیسے بخاری شریف کے اندر کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حرج، کوئی حرج نہیں، تو اس سے مراد وہاں پہ گناہ نہیں تھا، کہ گناہ نہیں ہے اس کے اوپر. یعنی وہ اس اعتبار سے اس زمانے میں جب حج کے ارکان ابھی اس کی تعلیم عام نہیں ہوئی تھی، پہلا ہی حج تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بعض جو دیہات وغیرہ سے آئے تھے ان سے غلطیاں ہوئی تھی، تو اس میں فرمایا تھا کہ کوئی حرج نہیں، یعنی ان کے اوپر گناہ نہیں، دم برال لازم ہوگا.
اچھا، تو طواف زیارت میں وہ نہیں ہے،
طواف زیارت اور ان تینوں کو آمنے سامنے رکھیں، مقابل رکھیں، تو ان میں ترتیب سنت ہے. یعنی یہ تینوں پہلے ہوں، اس کے بعد طواف زیارہ ہو.
صحیح، یہ سنت ہے،
یہ سنت ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے اس سنت کو. لیکن مثال کے طور پہ کسی نے رمی کی، رمی کر کے وہ طواف زیارہ کرنے کے لیے چلا گیا، جیسے بعض اوقات جو ہے وہ قربانی لیٹ ہو جاتی ہے بہت سو کی،
دوسرے دن
بھی جا کے ہوتی ہے، تو اس لیے وہ پھر طواف و زیارہ کر کے آ جاتے ہیں. تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ بعد میں ہی ہو، لیکن اگر کسی نے طواف و زیارہ پہلے کر لیا تو اس صورت میں اس کے اوپر کوئی دم وغیرہ
گناہگار بھی نہیں.
جی
ٹھیک ہے جی. مزید کچھ قربانی کے سوالات؟
میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کے لیے اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنے کے لیے جب میں بکنگ جو ہے وہ کروانے کے لیے وہاں پہ حاضر ہوا، تو وہاں جو بکنگ جو کرنے والے اسلامی بھائی تھے انہوں نے مجھ سے یہ الفاظ جو ہے وہ کہلوائے کہ میں یہ بولوں کہ میں نے اپنی والدہ کی قربانی کا انہیں اسلامی بھائی کو وکیل بنا دیا. تو میرا سوال اس میں یہ ہے کہ کیا یہ جو ہے وہ وکیل کی جو صورت ہے، یہ تو کیا یہ جو ہے وہ صحیح ہے شرعی طور پہ؟
جی
جی، آپ وکیل بنائیں گے تو ہی تو آپ کی طرف سے قربانی کریں گے، اس کے بغیر وہ کیسے قربانی کریں گے؟ تو وکیل وہ قانونی وکیل نہیں ہوتا، وکیل سے مراد آپ کے نمائندے کے طور پر اور آپ کی نیابت کے اندر آپ کا نائب بن کر وہ آپ کی طرف سے قربانی کریں گے. تو اصل تو وکیل وہ آپ کی والدہ کے بنیں گے اور آپ کی والدہ کی طرف سے ہی اجازت ہوگی کہ یہ ان کی طرف سے قربانی کر دیں.
ٹھیک ہے، مزید سوال؟
میرا دارالافتاء ہے سنت میں سوال یہ ہے کہ کیا قربانی میں عقیقہ کرنے کے لیے، لڑکے کا عقیقہ کرنے کے لیے دو حصے لینے ہوں گے یا ایک ہی حصے سے لڑکے کا عقیقہ ہو جائے گا؟
مزید،
میرا قربانی کے حوالے سے سوال ہے کہ گھر کا سربراہ ہوں، میری اپنی بیوی اور چار بچے ہیں میرے ساتھ، تو وہ بچے بھی غیر شادی شدہ ہیں اور میں ہی ان کا سربراہ ہوں، تو آیا قربانی میری بیوی بھی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ذریعہ آمدن ان کا نہیں ہے، میرے ہی ذریعہ آمدن ہے، تو اگر وہ میری بیوی الگ قربانی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے؟ کی ان کے پاس سونا ہے، ان کا اپنا جو جہیز میں سونا ہے.
جی کہہ رہے ہیں کہ ذریعہ آمدن ان کا شاید اپنا ہے، تو اپنی طرف سے تو کریں گے. اہلیہ کی طرف سے انہوں نے پوچھا کہ اس کے پاس سونا ہے، تو اب اگر اس کے پاس اتنا سونا ہے جو 7.5 تولہ بن جاتا ہے، تو صرف سونے کی موجودگی میں ہی ان کے اوپر یہ قربانی لازم ہو جائے گی. ورنہ اگر اتنا سونا نہیں ہے، سونا کم ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ان کے پاس نہ چاندی ہے، نہ ضرورت کے علاوہ رقم ہے، نہ ان کے پاس بیچنے کا سامان ہے، نہ ضرورت کے علاوہ سامان ہے کہ اس کے ساتھ ملایا جائے، اور پھر اس صورت میں وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جائے، تو پھر اس صورت میں تو ان کے اوپر قربانی نہیں ہے. ہاں اگر ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا اس کے برابر ضرورت کے علاوہ رقم ہے, بیچنے کا سامان اتنی مقدار کا موجود ہے, ضرورت کے علاوہ ان کے پاس سامان اتنا موجود ہے, یہ سب مل ملا کے اتنا بن جاتا ہے تو قربانی کرنا ان پر لازم ہوگا. اب چاہے وہ خود قربانی کریں یا ان کی اجازت سے آپ قربانی کر دیتے ہیں تو بھی اس صورت میں ان کی قربانی ادا ہو جائے گی, لیکن ان کا حصہ الگ ہوگا, آپ کا حصہ یہ الگ ہوگا. یا بڑا جانور ہے تو اس میں آپ دونوں کے حصے یہ رکھ سکتے ہیں.
اجازت لینی ہوگی؟
اجازت تو ضروری ہے, لیکن اجازت کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات بالکل واضح الفاظ میں, صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں نے آپ کو اجازت دی, یا پتہ ہے کہ بھئی یہ میری طرف سے قربانی کریں گے اور اس کو معلوم ہوتا ہے, تو اس کو انڈرسٹوڈ کہتے ہیں کہ دلالتن یہ ان کو اجازت حاصل ہے.
ٹھیک ہے, عقیقے کے دو حصے یا ایک حصے سے بھی ہو جائے گا؟
عقیقہ بنیادی اعتبار سے تو ایک حصے سے سب کا ادا ہو جاتا ہے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو. البتہ لڑکے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے دو حصے ہونے چاہیے, یعنی دو بکرے ہونے چاہیے, لیکن اگر بڑے جانور کے اندر آپ دو حصے اس کے ملا دیتے ہیں تو بھی وہ جو بہتر طریقہ کار ہے اس کے مطابق عقیقہ ہو جائے گا. اگر آپ ایک حصہ بھی اس میں رکھتے ہیں تو پھر اس صورت میں بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا.
جی مزید سوال.
مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا, کسی شخص کا نصاب کا دن ہی 10 ذوالحجہ کو ہوتا ہے, تو کیا وہ اپنی زکوٰۃ کے پیسے قربانی میں استعمال کر سکتا ہے؟ اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے قربانی ادا کریں تو اس کے گوشت کے کچھ احکام مختلف ہوں گے, یہ ارشاد فرمائیے گا.
چلے جی, 10 ذوالحجہ ہی انہوں نے نصاب کا دن ہے اور قربانی میں زکوٰۃ کے پیسے ہیں.
ایسا نہیں ہو سکتا, زکوٰۃ الگ ہے اور زکوٰۃ میں یہ تملیک یعنی مالک کرنا شرط ہوتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے آپ نے جانور خریدا اور کسی ایسے کو مالک کر دیا کہ جس کو زکوٰۃ لگتی ہے, تو یوں زکوٰۃ کی مد کے اندر آپ کا یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, لیکن قربانی الگ چیز ہے, قربانی آپ کو کرنا ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ زکوٰۃ کی رقم سے آپ قربانی کا جانور لے لیں یا حصہ لے لیں اور اس سے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے, قربانی بھی ہو جائے, ایسا نہیں. زکوٰۃ الگ ادا کرنا ہوگی, قربانی الگ ادا کرنا ہوگی.
ٹھیک ہے مزید.
میرا یہ سوال ہے قربانی کے مسائل کے بارے میں. ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو کچھ رقم قرض دی ہوئی ہے, تو وہ قرض کی رقم اپنے مال میں شامل کرے تو وہ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہو جاتا ہے. اگر وہ قرض کی رقم واپس نہ لے, اپنے مال میں شامل نہ کرے, تو اس کا نصاب پورا نہیں ہوتا. تو اس طرح کیا قربانی اس پر واجب ہوگی یا نہیں؟
یہاں صورت تو بالکل واضح ہے, کیونکہ مال جب موجود ہے اصل ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ اتنا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ صاحب نصاب بن رہا ہوتا ہے, تو اب حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے طلب کرے, مانگے اس سے کہ بھائی آپ مجھے دے دیں. جبکہ اس کو ظن غالب ہو کے دے دے گا تو پھر اس سے لے کے وہ قربانی کر لے. لیکن یہ جو صورت حال بتا رہے ہیں اس میں تو ان کے اپنے پاس مال موجود ہے, تو اسی مال سے پھر آپ قربانی کریں گے.
ٹھیک ہے. ناظرین کرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا, آپ نے فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی ہمارے نام
رہنما ہمارے غلام ہو, کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے, حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.